رحمتوں اور برکتوں سے لبریز مہینہ جس میں ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے. عاشقان ماہ رمضان روزوں کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام مجید اور ادا وظائف اور نوافل و اعتکاف جیسی سعادتوں سے بہرہ مند ہو کر اپنے کریم رب کی رضا کے حصول میں مشغول ہو جاتے ہیں. کہیں جبینیں جھک جاتی ہیں تو کہیں استغفار کرتے ہوئے آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتے ہیں. 1437 ہجری کے رمضان المبارک کے خوشبودار عطرباد لمحات کے پرکیف مناظر کو آپ تک پہنچانے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ رمضان کی پرکیف یادیں. سحری کی بابرکت ساعتوں میں سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات ملاحظہ کیا, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
گاڑی کے دو پہیے یعنی میاں بیوی کے معاملات پر ڈسکشن, ان پر جو مدنی پھول ہیں یقیناً اس کی مطلب کوئی حد کوئی لمٹ جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا, بہت طویل موضوع ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا. آپ سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ دیکھو بیویوں کے معاملات میں مردوں کو کیا سوچنا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا کہ بہت ساری چیزیں جو ہم برداشت کرتے ہیں, ہم بھی برداشت کرتے ہیں, تم بھی ایک شوہر ہو, تم بھی غور کرو. انہوں نے کہا کیا وہ چیزیں ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ دیکھو وہ میرے لیے حرام سے رکاوٹ ہے, میری غیر موجودگی میں میرے مال کی حفاظت کرتی ہے, وہ میرے کپڑے دھوتی ہے, وہ میرے لیے کھانا بناتی ہے, میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے. تو سامنے جو شخص تھا اس نے کہا کہ حضرت یہ کام تو میری بیوی بھی کرتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر جب اس میں ایسے گٹس ہیں, یہ کام جب کرتی ہے تو دوسری چیزوں کو درگزر کرو.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہے. اس حدیث پاک کے تحت محدثین فرماتے ہیں کہ باہر والے لوگوں سے جو گھر سے باہر افراد ہیں ان سے با اخلاق رہنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, کیونکہ گھر سے باہر جو افراد ہوتے ہیں ان سے کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے, لیکن گھر کے جو افراد ہوتے ہیں اور بالخصوص جو زوجہ ہوتی ہے اس سے بندے کا زیادہ تعلق رہتا ہے.
بالکل
کمال یہ ہے کہ بندہ گھر میں با اخلاق ہو. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان مرد مسلمان عورت کو ناپسند نہ رکھے, کیونکہ اگر اس کی ایک عورت کی اگر ایک عادت بری ہوگی تو دوسری اچھی ہوگی. یعنی کسی بھی انسان اپنے اندر اپنے آپ پر غور کرے, مرد غور کرے کہ ساری عادتیں میری بھی اچھی نہیں ہیں اور ساری بری بھی نہیں ہیں. تو انسان میں اچھی اور بری عادات ہوتی ہیں.
اٹھا دو پردہ دکھا دو چنگیرا کہ نور باری حجاب میں گئے.
تو گاڑی جب چلتی ہے تو اونچ نیچ آتی رہتی ہے.
صحیح ہے.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے حضرت ایوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے مصیبت پر صبر کرنے کی مثل اجر عطا فرمائے گا. اور اگر عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے ثواب کی مثل اجر عطا فرمائے گا.
امیر اللہ سنت فرماتے ہیں سب سے پہلے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ اس نے سلوک کرے. اور ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ بے شک عورت یہ پسلی سے پیدا کی گئی. اب پسلی کیا ہوتی ہے؟ ٹیڑھی ہوتی ہے.
ٹیڑھی ہوتی.
تو کہا کہ تمہارے لیے کسی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی. اگر تم اس سے نفع چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی نفع حاصل کر سکتے ہو, اور اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ ڈالو گے, اور اس کا توڑنا طلاق ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ کچھ نہ کچھ خلاف مزاج حرکتیں جو ہے نا اس سے سادی دی ہوتی رہیں گی. مرد کو چاہیے کہ صبر کرے.
اگر میاں بیوی میں اگر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو غلطی کو درگزر کرے نا. ہماری درگزر زیادہ تر ہمارے دوستوں میں ہوتی ہے کہ کہیں اس سے دوستی خراب نہیں ہو جائے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, گاڑیوں میں گھومنا, کھانا کھلانا پلانا, یہ کہیں بند نہیں ہو جائے. جلدی جلدی معاف کر دو. کہ اللہ عز و جل نے فرمایا میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا کو معاف کر دی تھی, جاؤ میں بھی اس کے سلے میں تم کو آج معاف کرتا ہوں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
سر میں ایک بات تو یہ نا کہ اگر یہ ریئلائز کر لیں کہ ساتھ رہنا ہے تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا, اور زندگی بہت تھوڑی ہے, اگر لڑائی کر کے جینا ہے تو بھی تکلیف میں گزرے گی. کسی ایک کو برداشت کا اگر مادہ زیادہ آ جائے, وہ تھوڑا نرمی اختیار کر لے, تھوڑا سا کبھی شوہر کو غصہ آ جاتا ہے تو بیوی
اپنے اندر نرمی پیدا کر لے, بیوی کو غصہ آ جائے تو شوہر اس دن تھوڑا کول ڈاؤن ہو جائے, تو ماشاءاللہ اس انداز سے اگر چلیں, اور پھر اس کی فضیلتیں بھی ہیں جیسا کہ روایتوں میں یہاں تک مفہوم ہے کہ جو تم اپنے آپ خود کھاتے ہو, اپنے آپ کو کھلاتے ہو وہ صدقہ ہے, جو اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ صدقہ ہے, جو اپنے بچوں کو کھلاتے ہو وہ صدقہ ہے,
بیوی بچوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے,
بلکہ ان لوگوں کی بھی فضیلت. احادیث میں بڑے پیارے الفاظ ہیں احادیث میں اس طرح کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان لوگوں پر رحمت ہوتی ہے. خلاصہ حدیث ہے کہ شوہر جو اپنی بیوی کو فجر کے لیے جگائے اور وہ نہ جاگے تو اس کی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے لگائے, عورت کے بارے میں کہ وہ اپنے شوہر کو نماز کے لیے جگائے اور وہ نہ جاگے تو اس کو پانی کے چھینٹے آنکھوں پہ پھینکے. یعنی ایک محبت کا, ایک پیار کا انداز بھی احادیث میں ملتا ہے, تو ایک دوسرے کا خیال رکھ کے زندگی گزارنی ہوگی.
گردے میں ان کی پتھری ہو گئی ہے, تو ان کے جو پتھری, ظاہر ہے ان کا ٹیسٹ ہوا ہوگا اور اس ٹیسٹ کے اندر پتھری کا سائز بھی آیا ہوگا. اگر پتھری کا سائز اگر چھوٹا ہے تو اپنے کنسرن یورولوجسٹ سے مشورہ کر کے اس کی میڈیسن وغیرہ ہوتی ہیں اور پانی کی ہائیڈریشن وغیرہ بڑھا کے رکھیں. تو اگر سائز چھوٹا ہے سٹونز کا تو وہ نکل بھی سکتے ہیں, ورنہ اگر پتھری کا سائز بڑا ہے یا ایسی لوکیشن کے اوپر ہے جہاں نکل نہیں سکتا تو اس کی سرجری ہونے لازمی ہے.
کہ ان کی مسوڑوں میں عمومی طور پر سوجن آ جاتی ہے, تو بات وہیں آتی ہے کہ آیا یہ اپنے اورل ہائیجینک کنڈیشن یعنی منہ کی صفائی کا جو معیار ہے وہ ان کا اسٹینڈرڈ کا ہے یا نہیں ہے. اگر منہ کی ہائیجینک کنڈیشن ان کی صحیح ہوں گی تو امید ہے کہ انشاءاللہ عزوجل مسوڑوں میں سوجن نہیں ہوگی.
مسواک کا استعمال کا بھی مشورہ دیا جائے.
جی بالکل, مسواک کے استعمال سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. بہت سارے کیسز بھی اس چیز کے آئے ہیں کہ اگر مسواک کا پابندی کے ساتھ استعمال کیا جائے اور صحیح طریقے سے جو استعمال ہوتا ہے اس طریقے سے کیا جائے تو اس سے کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے.
میڈیکل کے علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج ضرور کر لیجیے گا. بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو تعویذات عطاریہ کے ذریعے انہوں نے لیے اور الحمدللہ فرق پڑا, تو آپ روحانی علاج کی طرف بھی ضرور آئیے. اور اس کے ایک سے ایک علاج ہوتے ہیں, پڑھنے کے علاج الگ ہوتے ہیں, دم کے علاج الگ ہوتے ہیں, اور تعویذات والے علاج الگ ہوتے ہیں, کچھ پینے کا پانی بھی دیا جاتا ہے, یہ بہت سارے علاج ہوتے ہیں. اور الحمدللہ اچھے خاصے مریضوں کو اس سے اچھا خاصا فرق پڑتا ہے. اور ایک عام کلینک میں تو کیا پیشنٹ آتے ہوں گے, نارملی تو پرس کر رہا ہوں, جو روزانہ کے ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں یا تو مریض آتے ہیں یا مریض کے نمائندے آتے ہیں, اور میرا خیال ہے شاید ماہانہ لاکھ سے اوپر ہے جن کو مطلب کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف اور علاج وغیرہ بتایا جاتا ہے. وہ اگر مجھے پتہ چلے گا تو میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا کہ ماہانہ کتنے مریض ہیں ان کے نمائندے ہم سے رابطہ کرتے ہیں. تو یہ ایک روحانی شفا خانہ بھی ہے دعوت اسلامی کا, یہاں سے بھی آپ بالکل لاب لیں, یہ فری آف کاسٹ ہے, ہم آپ سے کوئی اس چیز میں چارجز نہیں لیتے, کوئی پیسہ نہیں لیتے, کوئی اس کی فیس وغیرہ نہیں ہوتی, یہ سب فی سبیل اللہ ہوتا ہے.
ماہ مقدس کی پرزوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین سنتوں بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں, آئیے اس سنتوں بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں.
تعریف کیا ہے کہ کسی بھی شے میں زیادتی کی خواہش کرنا, یہ حرص ہے. حضرت عبد المصطفی اعظمی رحمت اللہ تعالی نے لکھتے ہیں, لالچ اور حرص کا جذبہ خوراک, لباس, مکان, سامان, دولت, عزت, شہرت, الغرض ہر نعمت میں ہوا کرتا ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے, وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, ترجمہ کنز الایمان, اور دل لالچ کے پھندے میں. تفسیر قاضی میں اس آیت کے تحت ہے, لالچ دل کا لازمی حصہ ہے کیونکہ یہ اسی طرح بنایا گیا ہے. نیکیوں کی حرص محمود یعنی پسندیدہ ہوتی ہے, مثلا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقہ و خیرات, تلاوت, ذکر اللہ, درود پاک, حصول علم دین, صلہ رحمی, خیر خائی اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی حرص محمود ہے. حرص مسموم, جس طرح گناہوں کا ارتکاب منع ہے اسی طرح ان کی حرص بھی ممنوع و مذموم ہوتی ہے، کیونکہ اس حرص کا انجام آتش دوزخ میں جلنا ہے، مثلا رشوت، چوری، بد نگاہی وغیرہ، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے بجے سننا، غیبت، تہمت، چغلی، گالی دینا، بدگمانی کرنا، تو ان سب گناہوں کی حرص بھی مذموم ہے اور حرص مباح، کھانا، پینا، سونا، دولت اکٹھی کرنا، مکان بنانا، تحفہ دینا، عمدہ یا زائد لباس پہننا اور دیگر بہت سارے کام مباح ہیں۔ تو یہ کام جو مباح ہے نا، تو ان کی حرص بھی مباح ہے۔ اب اگر اس حرص میں اگر اچھی نیت ہوگی، مباح کام میں اچھی نیت ہوگی، تو اب یہی حرص جو ہے وہ ثواب میں تبدیل ہو جائے، یعنی یہ جو ہے وہ حرص محمودہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حرص محمود عطا فرمائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی اس طرح کی چیزیں جیسے حرص ہو گئی، بدگمانی ہو گئی، ان چیزوں کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں اس کی معلومات حاصل ہو۔ اب دیکھیں حرص بھی کہ ذرے سے تین قسمیں بنتی ہیں، تو ذرا اس کی معلومات ہوگی تبھی ہم اس سے بچ سکیں گے کہ کون سی حرص جو مضموم ہے اس سے تک ہم بچ سکیں۔ اب اگر مباح کام ہے تو اب جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ہمیں ثواب ملے، تو جب ہمیں معلومات ہوگی تبھی ہم جو ہے وہ ہم اس کو اچھی نیت کے ذریعے ہم اس پہ ثواب کما سکیں گے۔
اس کے بعد دیکھتے ہیں سلسلہ رمضان اللہ کا احسان۔
زمانہ جاہلیت میں کیا خرابی تھی اور ان خرابیوں کو ہم اگر اپنے اندر پائیں تو کس طرح سے فکر مدینہ کر کے، یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے ہم ان کو دور کر سکتے ہیں؟ جی عدنان بھائی کیا فرمائیں گے؟
یقیناً آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں جلوگر ہونا اور اپنے عمل کے ذریعے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے لوگوں کی جس انداز میں اصلاح فرمائی، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل اگر دیکھا جائے تو یقیناً ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی دنیا، ایک ایسا جو ہے خطۂ ارض کا چہرہ یوں نظر آتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہر ایک دوسرے کے خون کا پیاسا نظر آتا ہے، انسانیت نام کی کوئی شے، کسی کے ساتھ ہمدردی، دکھ درد، کوئی کسی کے کیا ادب، احترام، تعظیم، توقیر، کسی کو اس کا مقام اور مرتبہ دینا، ایسی کوئی شے ہمیں نظر نہیں آتی۔
زمانہ جاہلیت کا انداز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات، ان دونوں کے تناظر میں اگر آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، ہمارے ارد گرد محلے ہیں، برادریاں ہیں، شہر ہیں، لوگوں کے رسم و رواج ہیں، تو کیا فرمائیں گے آپ؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، یعنی اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ناتوا سے پیدا ہوئی ہے، جو شخص اس ناتوا جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ عز و جل کی مدد اس کے شامل حال ہو جائے گی۔
اللہ اکبر۔ اسلام نے جو عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، جو سٹیٹس دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، جو حقوق سکھائے ہیں اور دنیا کو بتائے ہیں، جن کے لیے بتائے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ دین اسلام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ ارد گرد ہرگز مت جائیں۔
تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔
اس کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان علم قرآن۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت سنی. سورہ طٰہٰٰ کی ابتدا بڑے خوبصورت انداز میں ہوتی ہے. مجھے قلبی طور پر، ویسے تو قرآن پاک کی ہر سورت ہی اچھی لگنی چاہیے، لیکن سورہ طٰہٰٰ کی ابتدا بہت خوبصورت لگتی ہے. اور میرے علاوہ اور بھی یقیناً قرآن پڑھنے والے ایسے ہوں گے کہ جنہیں ابتدا اس کی بہت اچھی لگتی ہوگی. ایک تو یہ کہ اس کے معنی کے اندر رب کریم عزوجل کی عظمت اور بلندی کا بیان ہے. دوسرا، اس کے اندر ایک قرآن پاک کا ایک خوبصورت جو انداز ہے، جس طرح ہمارے ہاں جو شعر و شاعری ہوتی ہے، ہر زبان کے اندر ادب، اشعار، شاعری ہوتی ہے جس میں سجا اور قافیہ کا خیال رکھا جاتا ہے. تو قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں جس کے اندر سجا اور قافیہ یعنی ایک جیسا اختتام، جس سے پڑھنے والے کو سرور ملتا ہے. اسماء حسنہ کا بیان بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کا بیان بھی ہے، اور ایک انداز ہے قرآن پاک کا جو پڑھنے والے کو فرحت نصیب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن سے ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے. یقین جانیے، قرآن سے محبت کرنا اتنی بڑی سعادت اور اتنی بڑی نیکی ہے. آپ اس حدیث پاک پر غور کیجئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں، فلینظر، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ قرآن سے محبت کرتا ہے یا نہیں. اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو ہر ایک قرآن سے محبت کرے، اور قرآن سے محبت کا تقاضا ہے کہ تلاوت کرے، اور تلاوت بھی ایسی کرے کہ اسے خود اس میں شوق ملے، ذوق ملے، مزہ اور سرور و فرحت نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ جذبات ہم سب کو نصیب فرمائے. آئیے اپنا اگلا جو سیگمنٹ ہے جس میں ہم اپنے تلفظ کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى لتشقى قاف حروف مستعلیہ میں سے، اور اس کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے تو کھینچیں گے بھی. الا تذکرۃ لمن یخشى الا تذکرۃ لمن یخشى لمن یخشى. یہاں دیکھیں، من میں نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، من یخشا میں نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے. غنہ تو ہو رہا ہے لیکن ایک نئے قسم کا غنہ ہے. من یخشا نہیں پڑھ رہے بلکہ ہم پڑھ رہے ہیں من یخشا. تو دراصل یہاں نون ساکن اور تنوین کا تیسرا فارمولا جاری ہو رہا ہے، اور وہ ہے ادغام، جو آج ہمیں اپنے سبق میں شامل کرنا تھا. ادغام اسے کہتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، یعنی ملایا جائے گا، اور ملانے کے بعد غنہ کر کے پڑھیں گے. ملانا بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا. یہاں دیکھیں، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے. حروف یرملون اپنے نام سے ہی ظاہر ہے، یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ حروف یرملون ہیں. یا، را، میم، لام، واو، نون، چھ حروف ہیں. چھ ہی حروف حلقی ہیں اور چھ حروف یرملون ہیں. اگر حروف حلقی میں سے کوئی آتا ہے تو وہاں غنہ نہیں کرنا، حروف یرملون میں سے کوئی آتا ہے تو ادغام بھی کرنا ہے یعنی ملانا بھی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. یا را میم لام واو نون اگر آپ ان کو الگ سے یاد کرنے جائیں گے تو دشوار ہوگا, اور اگر ایک کلمہ یاد کر لیں یرملون تو آپ کو یہ ہمیشہ یاد رہیں گے اور سیکوینس بھی یاد رہے گی.
اس کے بعد آپ نے دلچسپ اور معلومات پر مشتمل سلسلہ رمضان ماہ غفران ملاحظہ کیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعثت الی الجن والانس, نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں جن و انس یعنی انسانوں اور جنوں کی طرف بھیجا گیا.
کیا بات کیا بات
کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اس سے انسان یہ بھی مکلف ہیں اور جن یہ بھی مکلف ہیں,
ٹھیک ہے,
یعنی جو احکام ہم پر لاگو ہیں اسی طرح ان پر بھی احکام لاگو ہیں.
شریعت کے احکام کے وہ بھی پابند ہیں,
شریعت کے احکام کے وہ بھی پابند ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس کے اندر بھی جنات پائے جاتے تھے, اور جس طرح یہ مختلف شکلیں بھی تبدیل کرتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ایک سفر میں تھے,
صحیح,
اور دوران سفر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا. آپ تشریف فرماتے اتنے میں ایک بہت بڑا کالا سانپ نمودار ہوا.
اچھا
ہم نے جیسے اس کو دیکھا تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے دیکھتے ہی اس کو مارنے کی کوشش کی.
اچھا
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا, فرمایا نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ سانپ آیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب ہو گیا.
اللہ
صحابہ کرام علیہ مردوان فرماتے ہیں ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان نہ پہنچے.
اللہ اللہ
قریب ہو کر وہ کچھ کہنے لگا.
سبحان اللہ سبحان اللہ
کچھ کہنے لگا, اور اللہ رب العزت جل وعلا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تمام وہ جو عرض اس کی تھی اس کی جو گفتگو تھی وہ سنی.
سبحان
سننے کے بعد پھر اسی کی زبان میں آپ نے اس کو جواب بھی دیا. جب آپ نے جواب دیا اس کے بعد وہ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہمیں اچانک ایسا لگا کہ شاید زمین اس کو نگل گئی ہے, غائب ہو گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ کے پاس آیا ہمیں ڈر لگا کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے نقصان نہ پہنچائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سانپ نہیں تھا.
اچھا
بلکہ یہ سانپوں کا ایک گروہ تھا, قوم ہے, قوم میں جنات ہے, ان کا یہ وفد تھا,
جنات میں سے ایک سفیر تھا,
سفیر تھا, اور انہوں نے قرآن پاک کی ایک سورت کو یاد کیا تھا, اس کی بعض آیات بھول گئے تھے.
اچھا
تو وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ میں ان کو بتاؤں.
کیا بات,
تو میں نے ان کو وہ آیات بتا دی.
سبحان
اللہ, لہٰذا اب وہ واپس چلا گیا.
کیا بات ہے کیا بات ہے.
یہاں پر یہ پتا چلا کہ یہ جنات کا وجود ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جنات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری بھی دیتے تھے, پھر حاضری دے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھتے بھی تھے.
سبحان اللہ,
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی زبان جانتے تھے.
آپ جنات کی بھی اور جو آ رہا اسے بھی پہچانتے کہ ہے کیا جی
ہے کون,
عام آدمی نہیں پہچان سکتا.
سبحان اللہ
سبحان اللہ.
اور یہی بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو چونکہ آپ کل عالم کی طرف بھیجے گئے ہیں,
سبحان اللہ,
تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے امتیوں کو نہیں پہچانیں گے تو
سبحان اللہ, یعنی بڑی پیاری بات ہے, بڑی پیاری بات ہے, اور بڑی ہمت دلانے والی عشق والی بات ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیگر مخلوقات کو پہچانتے کہ یہ کون ہے, بھلے وہ دیگر شکلوں میں متشکل ہوں, تو اپنے غلاموں کو کیوں نہیں پہچانیں گے. بالکل پہچانے, غلاموں کو چاہیے کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں.
جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ, اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سال تک عصا کے اوپر ٹیک لگا کر تشریف فرما رہے اور جنات کو خبر نہ ہوئی,
جی,
تو یہ آپ کی وفات ہو جانا اور عصا کی ٹیک لگ کر آپ کا کھڑا ہو جانا, جی, یہ ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ تھا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
لوگوں میں مشہور یہ تھا کہ جنات بھی علم غیب جانتے ہیں.
کیا بات ہے کیا بات.
تو اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو وفات عطا فرمائی اور وہ ایک سال تک عصا
کے
کھڑے رہے تو انہیں پتہ ہی نہ چلا.
اللہ اللہ اللہ.
اچھا وہ جو کام کرتے تھے وہ بڑا بھاری اور مشقت والا کام تھا.
صحیح صحیح.
تو اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ آپ کا جسد زمین پر تشریف لایا تو تب جنات پر کھلا کہ آپ کا تو کافی عرصے سے وصال ہو چکا, تو مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ اگر جنات کو پتا ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا, اگر غیب جانتے تو ان کو یہ پتا ہوتا, لیکن ان کو اس کا پتا نہیں تھا اور اسی لیے وہ خواری والے جو ہے وہ کام میں پڑے رہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے. اسی طرح جب بابا کی سواری کہتے ہیں کہ بابا کی سواری آئی ہے, اس کی شرن کوئی حقیقت نہیں ہے. اب اس سے پھر لوگ مختلف سوالات پوچھتے ہیں, مقدمات کے بارے میں پوچھتے ہیں, کیا ہوگا, کس نے کیا ہے, فلاں کے گھر میں کیا ہوگا, اس کے رشتے کا کیا بنے گا. تو جو مستقبل سے متعلق سوالات ہوتے ہیں وہ ان سے کرتے ہیں. یہ سوالات کرنا جائز بھی نہیں ہے. یہ در حقیقت شریر جنات ہوتے ہیں.
میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے, میں ضلع بھاولپور مہراب والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ کوئی شخص یتیموں کی والدہ سے نکاح کرتا ہے تو کیا اس کو جو یتیم بچے اس کے نکاح میں آئے ہیں اس کی والدہ کے ذریعے سے, تو کیا ان کا فطرہ بھی وہی شخص دے گا جس نے یتیموں کی والدہ سے نکاح کیا ہے؟
جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے, سوتیلے بچوں کا نکاح, سوتیلے بچوں کا فطرہ دیں گے نہیں دیں گے؟
دیکھیں اگر وہ بالغ ہیں تو تب تو ان کے اوپر ہے ہی نہیں,
ٹھیک ہے,
وہ خود ادا کریں گا,
خود ادا کریں گے, ماں والد پر نہیں ہے.
جی اور جو اگر وہ یتیم ہیں کفالت میں ہے تو اس صورت میں شرن تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ ان کا فطرہ ادا کرے. ان کے جو اسبا یعنی کہ دادا چچا جو اس طرح کے رشتہ دار ہیں یہ ان کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ ان کا فطرہ ادا کریں. اور اگر کوئی بھی نہیں ادا کرنے والا تو ان سے کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے, چاہیں تو دے بھی سکتے,
چاہیں تو دے بھی سکتے,
چاہیں تو دے بھی سکتے.
عابد علی اتاری کوٹا تاری کوٹری سائل ایریا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر دکار آ جائے اور حلق تک آئے اور اس کا ذائقہ محسوس ہو اور واپس اندر کر دیا جائے, اس صورت میں کیا روزہ رہے گا یا نہیں؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دکار کے حلق میں ذائقہ محسوس ہوا پھر؟
جی کھٹی ڈکاریں اس طرح آتی ہیں اور جو ہے وہ اوپر تک بھی پانی چڑھتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے.
اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا.
بعض اوقات اسلامی بہنوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ شادی کے بعد یا منگنی وغیرہ کے رسم ہونے کے بعد جو ہے صرف ہری رنگ کی چوڑیاں پہنا کر ہی رکھنا چاہیے, ایسا سمجھا جاتا ہے, تو اس کی کیا شرعی حقیقت ہے؟
سمجھا جاتا ہوگا, میں نے تو پہلی بار سنا. یہ مختلف قوموں کے مختلف یہ رواج ہوتے ہیں, اب اس کو ناجائز بھی کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. رسم اگر اس کو ضروری نہ سمجھے یا کوئی اس میں کوئی باطل نظریہ ذہن میں نہ بیٹھا ہوا ہو, تو ویسے اگر کوئی سبز چوڑیاں پہنے تو ٹھیک ہے, چوڑیاں نہ پہنے جب بھی ٹھیک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
بہن کے بچوں کو زکات دی جا سکتی ہے یا نہیں؟
اگر حقدار ہیں بہن کے بچے تو ان کو زکات دی جا سکتی ہے.
جب آپ مرید کرواتے ہیں تو کیا ناظرین بھی مرید ہو جاتے ہیں؟
اگر وہ بھی بیعت ہونے کی نیت سے بیعت کے الفاظ دہرائیں گے تو وہ بھی مرید ہو جائیں گے
براہ راست میں.
اب آئیے لائیو تو ہے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں راشد اتاری بنگلہ دیش سید پور مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. پیارے امیر اہل سنت آپ کے بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے, جو انسان دنیا سے جاتا ہے تو کیا وہ پھر کبھی زندہ ہوگا؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجئے.
بالکل یہ زندہ ہوگا, قیامت کو اٹھایا جائے گا, اور اس پر تو ہمارا ایمان ہے مسلمان ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہو تو زور زور سے اگر قرأت کرے تو کیسا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیتے.
اس کی صورتیں جیسے کہ جو جہری نمازیں ہیں, فجر ہو گئی, مغرب ہو گئی, عشاء ہے, تو ان میں اگر قرأت جہری کرتا ہے اور کسی کے لیے وہ تکلیف کا باعث نہیں ہے تو افضل ہے. اکیلا پڑھ رہا ہے اور سری نمازیں جیسے ظہر ہے عصر ہے تو ان میں سرن واجب قراءت, تو ان میں زور سے نہیں کر سکتا قراءت. اسی طرح بھلے وہ جہری نماز تھی لیکن قضا ہے, فجر کی معاذ اللہ قضا ہو گئی, تو اب اگرچہ اس میں قراءت تو بلند آواز سے تھی لیکن اب قضا کر رہا ہے تو اس میں واجب ہے کہ وہی سری پڑھے, آہستہ پڑھے. اسی طرح رات کے نوافل ہیں تو ان میں جہری قراءت کر سکتا ہے, اور دن کو نوافل پڑھ رہا ہے اس میں آہستہ قراءت کرے گا, تہجد پڑھ رہا ہے یہ رات کے نوافل میں سے, تو وہ بلند آواز سے کر سکتا ہے قراءت. مگر وہی صورت ہے کہ کسی سونے والے کو, کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے نا, وہ کسی کو تکلیف تشویش نہیں ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جانے, ہمارے گھر کوئی مستری مزدور کام کے لیے جاتے ہیں, کیا ان سے پانی یا ان کو کھلایا پلایا جا سکتا ہے؟ ان کا روزہ نہیں ہوتا.
ان کو کھلانا پلانا تو ان کی مدد کرنا ہوا نا, جس نے روزہ نہیں رکھا. اور مزدوری کرنا یہ کوئی عذر نہیں ہے, روزہ توڑنے کے لیے یہ کوئی مجبوری نہیں ہے, روزہ نہ رکھنے کی بھی یہ مجبوری نہیں ہے. ان کو بالکل کھلایا پلایا نہ جائے, بلکہ ان کو نیکی کی دعوت دی جائے, بلکہ نہیون عن المنکر کیا جائے, برائی سے روکا جائے. کہ روزہ نہ رکھنا, رمضان شریف کا روزہ نہ رکھنا یہ برائی ہے, تو اس سے اس کو منع کیا جائے کہ روزہ رکھا کرو. بھلے کام تھوڑا کرے, دس گھنٹے کرتا ہے تو پانچ گھنٹے کرے, چار کرے, چھ کرے, جتنا برداشت کر کے وہ روزہ رکھ سکتا ہے اتنا کام کرے. اگر ایک گھنٹہ بھی کام نہیں کر سکتا روزہ رکھتا ہے تو بھلے ایک گھنٹہ بھی نہ کرے, بالکل کام نہ کرے. روزہ فرض ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
افطار سے کچھ دیر قبل آپ نے دیکھا مناجات و دعا پر مشتمل سلسلہ دعائے افطار. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
جن کا روزہ تو نے قبول کیا تجھے اس کا واسطہ, جن کی آمین تیری بارگاہ میں مقبول ہے تجھے ان کا واسطہ. اے اللہ اس پوری دعا میں کہیں تو کوئی تیرا نیک بندہ شامل ہوگا, اے اللہ تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ. آج ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے, ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما لے. اے رب کریم ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے, ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے. اے اللہ آج بخشے جانے والوں میں ہمارے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے, ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے, ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے, ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش کر دے. اے اللہ جو باقی زندگی رہ گئی ہے تیری بارگاہ میں عرض ہے, ہمیں تیری رضا والے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما, ہماری گناہوں بری زندگی سے جان چھڑا دے. جو رمضان میں نیکیاں کرنا شروع بھی کی ہیں اے اللہ سارا سال ان نیکیوں پر استقامت عطا فرما. جس طرح ہماری مسجدیں رمضانوں میں آباد ہیں, اس بار مسلمانوں پر ایسی نگاہ رحمت فرما, ایسی توفیق عطا کر دے کہ سارا سال ہماری مسجدیں آباد رہیں. اے اللہ نمازیوں کی اسی طرح کثرت رہے. اے رب کریم ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما, نیکیوں سے محبت عطا فرما, تلاوت قرآن کا شوق عطا کر دے, ہمیں سجدوں کی لذت عطا کر دے. اے اللہ عبادت کرتے بھی ہیں تو دل نہیں لگتا, اے اللہ تھوڑی دیر میں اکتاہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, کوئی ایسی نگاہیں کرم کر دے مولا کہ ہم عبادت کریں تو عبادت کی لذت بھی حاصل ہو. اے رب کریم قرآن پڑھیں تو جی چاہے اور پڑھتے رہیں. اے رب کریم ذکر و اذکار میں ہماری زبان تر رہے, درود پاک پڑھنے کا ہمیں شوق عطا کر دے. اے اللہ گناہوں سے ہمیں نفرت عطا کر دے, اپنی پسند کا بندہ بنا لے. تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ ہمیں نیک بنا دے, تجھے تیرے مخلصین کا واسطہ ہمیں اخلاص کی دولت دے دے. دور دور تک اخلاص کا پتہ نہیں مولا, اول تو نیکی ہوتی نہیں, ہوتی ہے تو چھپتی نہیں. اے اللہ کرم کر, بناوٹ نے ریاکاری نے ہمیں پکا کے رکھ دیا. اللہ ہمیں معاف فرما دے,
مجھے بخش دے.
آپ نے نصیحت, اصلاح انسانیت, حسن معاشرت اور سبق آموز واقعات پر مشتمل سلسلہ میرے رب کا کلام ملاحظہ کیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
قرآن کریم کی جو گہرائی ہے اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. جو علم چاہے وہ قرآن کو لازم کر لے, کیونکہ اس میں اولین و آخرین کی خبریں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں ارشاد فرمایا,
بسم اللہ الرحمن الرحیم, ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدا ورحمتا وبشرا للمسلمین.
اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو.
بڑی خوبصورت عبارتیں ہیں. قرآن عظیم یہ گواہ ہے, اور اس کی گواہی کس قدر اعظم ہے کہ وہ ہر چیز کا تبیان ہے, اور تبیان اس روشن اور واضح بیان کو کہتے ہیں جو اصلاً پوشیدہ نہ رکھے, کہ لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت ہوتی ہے. اور بیان کے لیے ایک تو بیان کرنے والا چاہیے, وہ اللہ سبحانہ و تعالی. اور دوسرا وہ جس کے لیے بیان کیا جائے، اور وہ ہیں جن پر قرآن اترا، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اہل سنت کے نزدیک شعی جو یہ فرمایا قرآن کریم میں، ہر موجود کو کہتے ہیں. تو اس میں جملہ موجودات داخل ہو گئے، عرش سے فرش تک، شرق سے غرب تک، مشرق سے مغرب تک، ذاتیں اور حالتیں، حرکات اور سکنات، رکنا چلنا، پلک کی جنبش اور نگاہیں، دلوں کے خطرے، ان کے سوا جو کچھ ہے وہ سب اس میں داخل ہو گیا. اور انہی موجودات میں لوح محفوظ کی تحریر بھی ہے. تو ضروری ہے کہ قرآن کریم میں ان تمام چیزوں کا بیان روشن و تفصیل کامل ہو. اور یہ بھی ہم اسی حکمت والے قرآن سے پوچھے گئے، لوح میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام رسول نقل کرتے ہیں،
وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٌ،
اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے.
خلاصے کے ساتھ اور بڑی کلیئر بات کر دی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کہ کوئی چیز اس میں چھوٹ نہیں سکتی. لوح محفوظ بھی اس میں شامل ہو گیا، اور لوح محفوظ میں کیا کیا موجود ہے یہ بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ارشاد فرما دیا. پھر روایتوں کے مضامین کے حساب سے بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بڑی واضح طور پر ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے.
اس کے بعد آپ نے کھانے کے مناظر کو ملاحظہ کیا، آئیے اب اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں.
محمد سید الکونین و فاق علی،
محمد
اس کے بعد آپ نے دنیا بھر میں جاری مدنی کاموں کے متعلق باخبر رہنے کے لیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی.
بعد عصر مدنی مذاکروں کا سلسلہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جاری ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں کا خوبصورت مدنی گلدستہ دیکھیے، جبکہ دعائے افطار کا بھی سلسلہ ہوا.
جب ٹھنڈ کی چیز نہ کہتے دیں، کیا ہم ابو کو شکایت کر سکتے ہیں؟
امی جان مارے یا اچھی چیز نہ لے کر دیں تو کیا ابو سے شکایت کر سکتے ہیں؟
پھر ابو کی شکایت امی سے کرنی ہوگی، ابو بھی تو کچھ نہ کچھ، تو ایک دوسرے کی شکایت نہ کی جائے. امی جو دے وہ لے لیا جائے، اگر جو چیز نہیں دیتی تو اس پہ ضد نہ کی جائے. اچھے بچے اس طرح کی چیزوں کے لیے ضد نہیں کرتے، اور ابو کی امی سے اور امی کی ابو سے شکایت نہیں کرتے.
شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شرکائے اعتکاف کو مدنی پھولوں سے نوازا. سلسلہ ہے میرے رب کا کلام مدنی چینل پر بعد مغرب جاری. نگران شورا نے مدنی پھولوں سے نوازا.
قرآن کریم پر ایمان لانے کا جو پہلا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اس کے احکام کو، قرآن کریم میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں، اس کو بلا چوں چرا کے تسلیم کر لے.
رحمتوں بھرے لمحات میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری نے مدنی پھول ارشاد فرمائے. مجلس ذرائع آمد و رفت کے تحت رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری کا گزشتہ دنوں مدینہ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان کا جدول رہا. آپ نے مدنی حلقوں میں مدنی پھول ارشاد فرمائے. مقامی ہوٹل مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں مجلس نشر و اشاعت کے تحت مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا. رکن شورا حاجی عفور رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے.
اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین پر مشتمل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث دیکھنے کی سعادت حاصل کی. آئیے اب اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں.
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور و معروف بزرگ ہیں اور محدثین کی فہرست کے اندر آپ سر فہرست ہیں. آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے اور بخاری شریف علی الاطلاق علماء کے نزدیک قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے, سب سے صحیح کتاب ہے بخاری شریف. یہ بخاری شریف امام بخاری نے کیسے لکھی, کب لکھی, کتنے عرصے میں لکھی, یہ بھی ایک دلچسپ پوری ایک داستان ہے, پورا واقعہ ہے کہ امام بخاری کا بخاری لکھنا بھی ایک کمال تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اولاً تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر رہے ہیں. اور ایک روایت کے مطابق آپ کے استاد امام اسحاق بن راہویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ صحیح حدیثوں کے اوپر کوئی کتاب لکھی جائے, تو آپ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کو ایک جگہ پر جمع کروں گا. لہذا آپ نے بخاری شریف کو لکھنا شروع کیا اور بخاری شریف آپ نے 16 سال میں لکھی, مکے میں لکھی, مدینے میں لکھی اور بصرہ میں اور مختلف جگہوں پر آپ جہاں جہاں جاتے رہے آپ اس کو لکھتے رہے. بعض روایتوں کے مطابق آپ نے بخاری شریف کو ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں لکھا اور دوسری مرتبہ اس کے ابواب جو آپ نے لکھے جو منتقل کی احادیث طیبہ ابواب کے تحت, وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے اور جو منبر اقدس کے درمیانی جگہ ہے یعنی جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں, روضۃ من ریاض الجنہ, اس ریاض الجنہ میں بیٹھ کے آپ نے لکھی. آپ کا بخاری شریف لکھنے کا انداز یہ تھا کہ آپ ہر حدیث مبارکہ سے پہلے غسل کرتے, غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرتے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کرتے, استخارہ کرنے کے بعد آپ اس حدیث پاک کو لکھا کرتے تھے. یوں آپ کو 16 سال لگے اور امام ابن صلح کی تحقیق کے مطابق بخاری شریف کے اندر 7275 احادیث ہیں اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کی تحقیق کے مطابق اس سے بھی زیادہ احادیث طیبہ موجود ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کو لکھتے ہوئے کم از کم 7275 مرتبہ جو ہے وہ نوافل آپ نے ادا کیے. کیا اس عمل کی کوئی مثال صحابہ کرام علیہم رضوان میں بتا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہے. لیکن امام بخاری کے اس عمل کو محدثین نے, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث ساری کے اندر, دیگر بزرگوں نے اپنی کتاب کے اندر, امام بخاری کے فضائل کے اندر لکھا ہے. اور یقیناً یہ کام دینی کام ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کر رہے ہیں, یہ وہ کام ہے کہ جس کی مثال سابق میں نہیں ملتی, یہ وہ کام ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہیں کیا لیکن امام بخاری کر رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے ادب کا معاملہ ہے اور شریعت مطہرہ میں اس چیز کا حکم دیتی ہے, یعنی شریعت کے اصولوں کے تحت یہ بات آتی ہے, لہذا امام بخاری کا ایسا کرنا بالکل درست ہے. لہذا اب بھی اگر کوئی ادب کا ایسا کام کرتا ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں نہیں تھا, مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر کسی کو حاضری کی سعادت ملتی ہے اور وہ جب باہر نکلتا ہے تو الٹے قدموں نکلتا ہے, تو اس کا یہ نکلنا درست ہے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے طور پر یہ کہہ رہا ہے. اور دلیل کے طور پر کسی کا اس کا رد کرتے ہوئے یہ کہنا کہ صحابہ کرام علی مردوان نے ایسا نہیں کیا, یہ بات بالکل غلط ہے. اگر یہ بات اس طرح درست ہوتی کہ صحابہ کرام علی مردوان نے نہیں کیا اس لیے ہم نہیں کر سکتے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری کا اس طرح کرنا یہ غلط تھا. حالانکہ وہ غلط نہیں ہے, غلط ایسی سوچ ہے جو اس بات کو غلط قرار دے رہی ہے.
اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا.
بعض اوقات کھجور میں کیڑا موجود ہوتا ہے جو باہر سے نظر نہیں آتا اور بسا اوقات روزہ دار اس کو ایسے ہی کھا لیتے ہیں. آپ سے یہ عرض ہے کہ بتا دیجئے کھجور کس طرح سے کھایا جائے.
کھجور کا کیڑا دیکھ لیا اور اب اس کیڑے کو کھا لیا, کھجور کے ساتھ جیسے نظر آ رہا ہے کیڑا, یہ تو حرام ہے. حشرات الارض کھانا, انہیں یہ کیڑے مکوڑے کھانا یہ حرام. اب پتا نہیں ہے اور وہ کھایا گیا کھجور کے ساتھ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس کو کھول کے ہر کھجور کو دیکھنا واجب نہیں ہے, البتہ پرانی کھجور ہے تو اس میں عام طور پہ یہ کیڑے ہو جاتے ہیں, تو اب پرانی کھجور کو دیکھ لیا جائے بہتر ہی ہے. پھر بھی اگر کھا لی بغیر دیکھے تو
تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ کیڑے کھا گیا، کھجور ہی کھائی.
غصہ بڑھ جائے تو اس کا علاج کس طرح کیا جائے؟
غصہ بڑھ جائے تو اس کا علاج بھی بڑھا دیجئے، جب غصہ ہے تو چپ ہو جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو زمین سے چپٹ جائے، لا حول شریف پڑھنا شروع کر دے. جس وقت غصہ آئے اس وقت دل کی طرف متوجہ ہو کر تین بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، تین گھونٹ ٹھنڈا پانی پی لے، وضو کرنا شروع کر دے. غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ ہے اور آگ پانی سے ٹھنڈی ہوتی ہے. تو اس طرح کے علاج کریں. اور ایک رسالہ بھی ہے جس کا نام ہے غصے کا علاج، وہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجئے. آج کل رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو نفسیات کی اثر ہے، پتہ نہیں کیا ہے کہ شام کے وقت غصے کے زیادہ نظارے، وہ بھی خاص کر روڈ پر ہوتے ہوں گے، ٹریفک جام ہو جاتا ہوگا تو وہ بس غصے میں گالیاں نکل جاتی ہوں گی اور پتہ نہیں کیا کیا بولا بولی کر دیتے ہوں گے. حالانکہ یہ شور شاری کرنے سے، آپس میں بڑ بڑانے سے ٹریفک تو نہیں کھلے گا، وہ تو جام تو جام کھلے گا تو کھلے گا. تو یہ موقع ہوتا ہے صبر کر کے اجر کمانے کا. اب ایک بار بھی بک بک کر دیا، اب بولتا ہے میں نے صبر کر رہا ہوں، تو وہ موقع چلا گیا. صبر تو ایسا کہ بولنا ہی کچھ نہیں، تو صبر اللہ کی رضا کے لیے کہ چلو یہ تو ٹریفک جام ہو گیا، اپنے کو تو صبر کمانے کا ایک سنہری موقع مل گیا، قفل مدینہ لگا کر درود شریف پڑھنا شروع کر دے. جب تک ٹریفک نہیں کھلتا ہے، ٹریفک کھل گیا تب بھی درود پاک پڑھتے رہے. تو یہ کہ آپ کو صبر کا ثواب ملے گا، درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا، بک بک کرنے سے جو کچھ ملے گا آپ کو اس کا اندازہ ہوگا، گالیاں بکیں گے تو گناہ ملے گا، فضول بک بک کریں گے تو قیامت کے روز اس کا بھی حساب دینا ہوگا، کسی کی غیبت کریں گے کہ وہ فلاں گاڑی والا یہ خامغا گاڑی کر کے کھڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ بیچارہ خود ٹریفک کھلنے کا منتظر ہوگا، کھلے تو میں آگے بڑھوں. وہ بھونپوں بجا کر دوسروں کو الگ پریشان کرتے ہیں. تو یہ ہارن بھی بجانے سے کوئی حاصل نہیں ہے نا، اگلی گاڑی چلے گی تھوڑی. تو اس لیے وہ ایسے موقع پر صبر کرے اور غصہ آ جائے تو کنٹرول کرے.
جھوٹ بولتے ہیں ویسے مذاق میں کسی سے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے مذاق ہے یہ، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جھوٹ چھوٹا گناہ، گناہ صغیر ہے، لیکن جب کسی بندے کی حق تلفی اس میں پائی جائے گی تو کبیرہ ہو جائے گا. لہذا اس طرح جھوٹ بولا کہ کسی کا دل دکھا تو اب یہ چھوٹا گناہ نہ رہا بلکہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ جس کو بولتے ہیں. اور اگر کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کیا تب بھی یہ سخت یعنی اشد کبیرہ ہو گیا، تو اس لیے وہ اللہ کی نافرمانی کو چھوٹا سمجھنا بھی گناہ ہے.
فیضان رمضان.